أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب، الحمدللہ، ہم نے مہدویت کے حوالے سے چار سیشنز کیے امام زمانہ علیہ السلام کی دعاؤں سے، اور ہمیشہ کی طرح آج کا سیشن، جو کہ شاید آخری سیشن ہے اس حوالے سے، البتہ سیشن آخری ہے لیکن ٹاپک اپنے اختتام تک نہیں پہنچا ہے، اوکے، لیکن اس سیشن کو بھی ہم آغاز کرنے کے لیے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے طلب اجازت لیتے ہیں. دیکھیں، ہم نے ان چار سیشنز میں کوشش کی جو مین موضوعات اور ٹاپکس ہیں مہدویت کے حوالے سے، کوشش کی کہ اس کے آؤٹ لائنز اور کلیات بیان کریں، کہ ایک حد تک الحمدللہ کامیاب بھی ہو گئے، اگرچہ بہت سارے موضوعات رہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک لسٹ آف ٹاپکس کی طرف آج اشارہ ہو جائے. میں اس سے پہلے کہ ہم اپنے پچھلے سیشن کو کنٹینیو کریں، میں ایک مثال سے انگلش میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پھر ہم ایک نتیجہ لیں گے کہ خداوند سبحان قرآن مجید میں اور اہل بیت عصمت و طہارت اپنی احادیث کے اندر، اپنے کلام کے اندر کس طرح ہمیں تعلیم دیتے ہیں. روش تعلیم کیا ہے، اوکے، میتھڈولوجی آف ایجوکیشن کیا ہے ان ہستیوں کی. آپ دیکھیں، آپ فرض کریں کہ آپ کو سیمسنگ کا موبائل لینا ہے، اوکے، اور آپ جاتے ہیں کسی شاپ میں، اور وہاں کا جو سیلز مین ہے اس طرح کی آپ کو توضیحات اور ڈیٹیلز، مثلا وہ کہتا ہے کہ سیمسنگ ایس ڈی آئی یوزز لیتھیم نان لیتھیم آئن ٹیکنالوجی فار اٹس فون اینڈ پورٹیبل کمپیوٹر بیٹریز. مثلا وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے موبائل کی یہ کوالٹی ہے، کہ ہمارا موبائل مثلا لیتھیم ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، اور اس کی یہ خصوصیات ہیں، اس طرح کی بیٹریز ہوتی ہیں، اور اس کی آڈیو کے اندر مثلا اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسے یہ کہیں گے، بھائی آپ وہ بات بتاؤ جو میرے کام آئے. آپ مجھے بتاؤ اس موبائل کی پکسلز کتنی ہے، کیمرہ کتنا ہے، اوکے، اس کی میموری کتنی ہے، اس کے اندر ڈوئل سم ہے یا نہیں ہے، اوکے، اس کا فرنٹ کیمرہ کتنے پکسلز کا ہے، بیک کیمرہ کتنے پکسل، یہ مجھے بتاؤ. تم یہ کیا بتا رہے اس کے اندر لیتھیم ٹیکنالوجی، میں کیا کروں، لیتھیم ٹیکنالوجی ہے یا نہیں، یہ میرے کسی کام نہیں آئے گی یہ بات، اوکے. کوئی بھی اگر یہ کام کسی شاپ میں کرے نا، کوئی سیلز مین یہ کام کرے، تو فوراً کسٹمر کیا کرے گا، اس کی شکایت کرے گا کہ یار آپ نے کس کو بٹھایا ہوا ہے موبائل کی توضیح دینے کے لیے، ڈیٹیل دینے کے لیے، اس سے تو آپ کا موبائل کبھی بکے گا نہیں. پر یعنی اگر ایک سیلز مین آئے موبائل کا اور وہ فقط تھیورٹیکل بات کرے اپنے موبائل کے بارے میں، تو کبھی بھی اس کا موبائل نہیں بکے گا، اس کمپنی کا موبائل کبھی بھی نہیں بکے گا. لیکن یس، وہ چیز جو اس کے کسٹمر کو کام آنی ہے پریکٹیکل لائف کے اندر، پریکٹیکل لائف میں آپ کو کیا کام ہے، آپ کو فون کرنا ہے، موبائل استعمال کرنا ہے، سیلفی نکالنی ہے، اوکے، اور اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اینڈرائڈ کا کون سا ورژن ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کام آئے گا آپ کے بزنس کے اندر، آپ کو یا آپ کے بچوں کے لیے، گیمز کے اندر، جو بھی ہے. بالآخر خدا کیا کرتا ہے، یہی مثال آپ تطبیق کریں خدا کی روش تعلیم کے اوپر. وہ کیا ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنی کتاب قرآن مجید میں انبیاء کے بارے میں 2200 آیات نازل کی ہیں. ایک یہ بات علامہ فرماتے ہیں، دوسری طرف سے علامہ یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء توحید مجسم ہے. توحید مجسم یعنی چی؟ یعنی اگر آپ کو واقع توحید مشاہدہ کرنی ہو، پریکٹیکلی مشاہدہ کرنی ہو کسی ہستی کے اندر، تو وہ نبی ہے، وہ ہے رسول، وہ ہے امام، اوکے. یہ ایک بات. تیسری بات جو علامہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کا قول اس کا فعل ہے. اللہ تبارک و تعالی قولہ فعلہ، یعنی خداوند متعال جب بات کرتا ہے نا میرے اور آپ سے، ہمیں کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو تھیورٹیکلی بات نہیں کرتا، حوادث اور واقعات کے ذریعے بات کرتا ہے. انبیاء توحید مجسم ہے، خداوند متعال کا قول اس کا فعل ہے، یعنی خدا افعال کے ذریعے، ایکشنز کے ذریعے، حوادث اور واقعات کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے. آپ ہم لوگ مثلا ہماری کیا روش ہے نارملی، آپ پاکستان جائیں یا کسی یا کہیں بھی آپ جائیں دینیات کی کلاسز میں، تو کیا سب سے پہلے عقائد کی کلاسز میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اثبات خداوند متعال، خدا کو اثبات کرنا. اب خدا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نمبر ون، دلیل نمبر ٹو، دلیل نمبر تھری، استدلالی روش. خوب استدلالی روش تو میں نے اپنا لی، دلیل تو میں سمجھ گیا، خدا میرے لیے ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی، خدا ایک ہے دو نہیں ہے، آپ نے ثابت کر لیا مجھ سے، صحیح ہے، اپنی دلیلوں کے ذریعے. کو واٹ نیکسٹ، پریکٹیکلی میں کیا کروں؟ اب جب میں اس عقائد کی کلاس سے باہر جاؤں گا جس میں میں نے 10 دلیلیں پڑھی ہیں، ایگزام بھی پاس کر لیا اور بہترین موبائل بھی مجھے گفٹ میں مل گیا مجھے، لیکن پریکٹیکلی اب میں لائف میں کیا کروں اس خدا کے ساتھ جو آپ نے میرے لیے ثابت کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں استدلالی روش، جو کہ انسان کو انسان کے وجود میں حرکت ایجاد نہیں کرتی. لیکن خداوند متعال، آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید میں کہیں بھی خدا نے یہ کام نہیں کیا، کہیں بھی خدا نے دلیلوں کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا، انبیاء کے وجود کو دلیلوں کے ذریعے ثابت نہیں کیا. اگر خدا نے ہمیں قرآن کے اندر قیامت کو سمجھانا چاہا، قیامت اور معاد کو سمجھانا چاہا، تو قیامت کو سمجھانے کے لیے اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اور قیامت کی تہ میں جانے کے لیے خدا نے کوئی استدلالی طریقہ نہیں اپنایا، کوئی دلیل نہیں لایا خداوند متعال. بلکہ علماء فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے حوادث اور واقعات 2200 آیات کے اندر جو انبیاء سے متعلق نازل ہوئی ہیں، حوادث اور واقعات کے ذریعے عمیق ترین اسلامی معارف اور موضوعات ہمیں سکھائے ہیں. عمیق ترین اگر آپ کو توحید ڈھونڈنی ہے تو وہ حوادث اور واقع انبیاء کے قصص کے اندر ہے. آپ کو عدالت کے اوپر کچھ سیکھنا ہے، امامت کے اوپر، مہدویت کے اوپر، قیامت کے اوپر، آپ کو عمیق ترین نالج حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے انبیاء کے واقعات ہیں. کیا ہم نے کبھی اس طرح سے پریکٹیکلی اپنی کلاسز کے اندر، اپنے مدارس کے اندر قرآن سے اس اعتبار سے ہم نے استفادہ کیا؟ نہیں کیا. جو حدیث کل آپ کے سامنے امام صادق علیہ السلام کی پیش کی، آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے حوالے سے جو شبہات ہیں، جو سنتیں ہیں، جو وراثتیں، وہ انبیاء کے واقعات کے ذریعے ہمیں بتائے امام نے. مثلا امام نے کیا کہا، امام علیہ السلام نے کہا کہ خداوند سبحان نے حضرت خضر علیہ السلام کو خلق کیا اور مختلف واقعات ان کی زندگی میں پیش آئے کہ ان کی پوری زندگی اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ یہ زندگی در حقیقت امام زمانہ کی زندگی ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جو سنت موجود ہے وہ امام زمانہ کی زندگی میں جاری و ساری ہے. امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو سنت موجود ہے وہ امام کی زندگی میں، امام کی زندگی میں، ان کے وجود میں حاکم ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں. تو بس ائمہ اور اسی طرح خداوند سبحان کی یہ روش ہے کہ حوادث اور واقعات کے ذریعے عمیق ترین اسلامی معارف اور موضوعات کو ہماری جان میں اتارتے ہیں. لیکن اگر آپ فقط تھیورٹیکلی چلیں، استدلالی اعتبار سے چلیں، دلیل نمبر 1, 2, 3, 4, 5، یہ جان میں نہیں اترتی یہ بات، یہ میرے اندر، ہمارے اندر حرکت ایجاد نہیں کرتی کہ اب میں کلاس سے جب نکلا ہوں تو اب مجھے مثلا کلاس میں جانے کے بعد مجھے گھر جانا ہے، بزنس میں جانا ہے، جاب میں جانا ہے، انہی چیزوں کو جو میں نے کلاس میں سیکھا ہے اب وہ میں کیسے اپلائی کروں؟ میں اگلے لمحے کیسے اپلائی کروں. یہ خداوند متعال نے یہ کام کر کے دکھایا ہے 2,200 آیات انبیاء کے بارے میں نازل کر کے. جو حدیث آپ کے سامنے کل ہم نے شروع کی تھی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ امام صادق علیہ السلام, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, بہت ہی غمگینی کے اندر اور غم و اندوہ کے اندر گریا کر رہے تھے, اور اس گریے کے اندر امام مہدی علیہ السلام سے مخاطب تھے, یا سیدی تیری غیبت نے مجھ سے میرا اندرونی سکون چھین لیا ہے. یہ امام صادق علیہ السلام کی بات تھی, عبادت تھی جو ہم نے کل پڑھی. اور پھر جو کہ راوی تھے صدیر صیرفی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے مزید توضیح مانگی امام علیہ السلام سے, آ کر آپ ہمیں کچھ بتائیں جو آپ کے علم کے اندر موجود ہے, اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کریں کہ کیا نالج کیا علم رکھتے ہیں آپ اس آخری وصی کے بارے میں. پھر امام علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ ہمارے قائم کے اندر, ہمارے مہدی کے اندر تین سنتیں موجود ہیں. ایک سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے, کہ حضرت موسیٰ کی کون سی سنت موجود ہے؟ تولد موسیٰ کی سنت امام زمانہ کے وجود میں جاری و ساری ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے وجود میں جاری و ساری ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی سنت امام زمانہ کے وجود میں جاری و ساری ہے. اور ہم نے جو فوکس کیا تھا اس, اور حتیٰ امام صادق علیہ السلام کا بھی جو فوکس تھا اس حدیث میں, وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا. کہ حضرت نوح کا واقعہ کیا تھا؟ حضرت نوح کا واقعہ یہ تھا کہ خدا نے حضرت نوح کو مبعوث کیا, حضرت نوح نے اپنی قوم میں دعوت دینا شروع کی, تبلیغ دین کرنا شروع کیا, 300 سال تک تبلیغ دین کی. 300 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا, اوکے, ٹس سے مس نہیں ہو رہے یہ لوگ. یہاں پر حضرت نوح نے عذاب کا تقاضا کیا, خدا نے فرمایا کہ نہیں, ان بیچاروں کو تو عذاب کا مطلب ہی نہیں پتا ہے, اور اس سے پہلے جو لوگ آئے ہیں, جو انبیاء کی قومیں آئی ہیں, میں نے اب تک ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا ہے کہ کم از کم یہ ہسٹری میں پڑھ سکیں, تاریخ میں پڑھ سکیں, اپنی کلاسز میں پڑھ سکیں. مثلا حضرت نوح کی قوم اپنی کلاس میں پڑھ سکے کہ یس ایک قوم آئی تھی 100 سال پہلے کہ ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا تھا. نہیں, ان کو عذاب کا مطلب ہی نہیں پتا ہے, عذاب کا مطلب ہی نہیں پتا ہے, ان کو اتمام حجت کا مطلب نہیں پتا. لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے, خدا نے حضرت نوح کو فرمایا کہ نہیں, تم مزید تبلیغ جاری رکھو اپنی. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے مزید اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کیا, اور مزید 300 سال گزر گئے. ان 300 سال کے بعد پھر حضرت نوح نے تقاضۂ عذاب کیا, 600 سال گزرنے کے بعد پھر خدا نے فرمایا نہیں, ان بچاروں کو نہیں پتا ہے کہ عذاب کیا ہے, تو مزید ان کو ٹائم دو, مزید ان کے اوپر تبلیغ کرو, ان کو پریچنگ کرو, پروپوگیشن جاری رکھو اپنی. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی معموریت کو ریزیوم کیا, اور 300 سال مزید گزر گئے, 900 سال میں تبدیل ہو گئی ہے, 300 سال. پھر دوبارہ عذاب کا تقاضا کیا. یہاں پر خدا نے کیا فرمایا؟ خدا نے معموریت دی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ تم 7 دانوں کو زمین میں کاشت کرو, اور جب اس کا پھل نکلے گا, ثمر نکلے گا, اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکلے گا, پھر تمہارے فرج میں گشائش ہوگی, پھر تمہاری مشکلات میں آسانیوں میں تبدیل ہو جائے گی. یہ کام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. پھر خدا نے کہا کہ نہیں, مزید 7 دانے تم کاشت کرو. تو کرتے کرتے یہ 7 دانوں کا مرحلہ جو ہوتا ہے, تقریباً 7 مرتبہ یہ تکرار ہوتا ہے, اور کرتے کرتے یہ پورا پروسیس 50 سال میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی 50 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دانے کاشت کیے, ثمر نکلا, پھر دانے کاشت کیے, پھر نتیجہ نکلا. اس کے بعد کتنے سال ہو گئے؟ 950 سال ہو گئے. 900 جب 950 سال ہو گئے, تو خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اب تم کشتی بناؤ, اب تم کشتی بناؤ. اور کشتی بنانے کے بعد پھر وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے. لیکن اس درمیان کیا ہوا؟ ہم نے اس بحث میں اپنا کوشچن جو ہے کل بلا آنسرڈ ہم نے چھوڑا تھا، اوکے، کہ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آتا ہے. ثم ان اللہ تبارک و تعالی، یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، یعم لم یزل یامرہ عند کل مرت. اچھا ہوتا کیا ہے اس بیچ میں، اس بیچ میں ہوتا یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ آتے ہیں، دو قسم کے گروپس آف پیپل آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. کچھ لوگ وہ آتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے نا امید ہو جاتے ہیں، کہ میں نے کہا تھا کہ 300 لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، 300 لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. اور ایک اور طبقہ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی جب یہ 50 سال درخت کا کاشت اور رزلٹ کا سمرے کا ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک اور طبقہ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، اور یہ کہتا ہے کہ اے نوح، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جتنے بھی درخت کاش کریں اور جتنا بھی عرصہ ہو جائے، ہمیں آپ کے اوپر پورا یقین ہے. اے نوح، ہمیں آپ کے اوپر پورا یقین ہے، ہمیں آپ کے خدا کے اوپر پورا یقین ہے. کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان سے خارج ہو گئے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے اندر مستحکم ہو گئے، محکم ہو گئے، ان کا ایمان محکم ہو گیا. اے نوح، عذاب آئے نہ آئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ جتنی بھی اپنی قوم کو مہلت دے دیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. السلام علیکم، السلام، السلام علیکم، السلام، السلام، السلام. اب دو قسم کے لوگ آئے، ایک وہ لوگ آئے کہ جو اس 950 سال کی تبلیغ سے تھک گئے تھے، نا امید ہو گئے تھے حضرت نوح سے. لہٰذا جب حضرت نوح کو کہا گیا کہ درخت کاشت کرو 7 مرتبہ، تو اس 7 مرتبے کی کاشت میں 50 سال کا جب عرصہ گزر جاتا ہے، تو یہاں پر کچھ لوگ، بلکہ روایات کہنے کہ 300 لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت نوح کے پاس آتے ہیں اور حضرت نوح سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ کہتے کہ نہیں حضرت نوح، اے ہمارے نبی، ہمیں آپ کے اوپر اور آپ کے خدا کے اوپر پورا ایمان ہے، چاہے عذاب آئے نہ آئے، دیر سے آئے جلدی آ جائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آپ کے اوپر پورا یقین ہے، ہمیں آپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے. تو یہاں پر جب یہ لوگ آئے نا اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، تو یہاں پر خدا نے کہا اب کافی ہے، اب کافی ہے. اسی وجہ سے یہاں پر امام صادق علیہ السلام، فأوحى الله عز وجل عند ذلك إليه، یہ جب ہوا کہ کچھ لوگ گئے ایمان سے خارج ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اظہار کر دیا، تو وقال یا نوح، خدا نے کہا یا نوح، الآن أسفل الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن محضه وصف الأمر للإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت دينته خبيثة. اے نو، اب صبح کا وقت آ چکا ہے، اب طلوع کا وقت آ چکا ہے، ظلمت ختم ہو چکی ہے. ظلمت شب کی کیا خصوصیت ہے، رات کی کیا خصوصیت ہے؟ ظلمت، اندھیرا، تاریکی. اے نو، اب تاریکی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. الآن اسفر الصبح عن الليل عینک، اب تم تیار ہو جاؤ سفر کے لیے. لہٰذا یہاں پر وہ جو افراد آتے ہیں، یہ جو اب اس عبادت کے اندر ایک ایسا لفظ آیا نا، کہ یہ لفظ در حقیقت سنت خدا کی طرف اشارہ ہے. میں دوبارہ اس عبادت کو تکرار کرتا ہوں اور اس سنت خدا کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر ہم اس کو لنک کریں گے امام زمان علیہ السلام کی غیبت سے. یا نوح، الان اسفر الصبح علی اللیل لعینک حین صرح الحق عن محض، محض محوزت. اے نوح، اب وقت آ چکا ہے. ان 950 سال میں کیا ہوا نوح تیری قوم کے ساتھ؟ میں کیوں اتنی مہلت دے رہا تھا؟ کیوں میں اتمام حجت میں نے اتنا ٹائم لگا دیا؟ کیوں میں نے 950 سال کی مہلت دی تیری قوم کو؟ تاکہ باطل، کفر اور شرک اپنے محض تک پہنچ جائے. میں سمجھاؤں گا اس کو کیا مطلب ہے. باطل باطل محض میں تبدیل ہو جائے اور حق حق کے محض میں تبدیل ہو جائے. کیا مطلب؟ محض یعنی ایک چیز کا خالص ہونا، 100% خالص ہو جانا. محض کو انگلش میں کہتے ہیں ایبسلیوٹ. کیا کہتے ہیں؟ ایبسلیوٹ کہتے ہیں. یعنی حق ایبسلیوٹ حق ہو جائے، خالصتاً حق ہو جائے. یہ نہیں کہ ذرا ذرا حق ہو، 10% حق ہو، 20% حق ہو، نہیں، 100% حق، اپنی اوج تخلص کے ساتھ، اپنی اس ایبسلیوٹ حق کے ساتھ، پیور پیور حق. جب حق پیور حق میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب حق اپنی پیورٹی میں آ جاتا ہے اور باطل پیورلی باطل ہو جاتا ہے، ایبسلیوٹ باطل ہو جاتا ہے، محض باطل ہو جاتا ہے، اب عذاب کا وقت ہے اس قوم کے لیے. اسی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں بہت ساری جو سنتیں موجود ہیں، کہ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تمام سنتیں امام زمانہ کے وجود میں جاری و ساری ہیں. تمام انبیاء کی غیبتوں کا مجموعہ کا ٹوٹل، کوانٹیٹی کے لحاظ سے بھی، کوالٹی کے لحاظ سے بھی. کیا مطلب؟ دوبارہ انبیاء کمال الدین کی کتاب میں جائیں تو اس میں ایک باب ہے، باب الغیبات الانبیاء، انبیاء کی غیبتوں کا باب. حضرت ادریس کی غیبت، حضرت موسیٰ کی غیبت، حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء کی غیبت کی ایک اچھی لسٹ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایات وہاں پر ذکر کیا. تو انبیاء کی سنت غیبت امام زمانہ کی غیبت میں جاری اور ساری ہے، کوالٹی کے لحاظ سے بھی، کوانٹیٹی کے لحاظ سے بھی. ایک یہ بات ہم نے کی تھی. آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم سنت جو جاری و ساری تھی، جو امام کی زندگی میں جاری و ساری ہے اور اس وقت غیبت میں، جس سنت سے ابھی اسی وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ ہے سنت محوزت یا سنت خالص سازی. سنت خالص سازی، کہ یہ سنت خالص سازی کا ہمیں تمام انبیاء کی زندگیوں کی قوموں کے اندر ہمیں یہ نمونے ملتے ہیں، خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر. صرح الحق عن محضہ، یہاں پر خداوند نے متعال کہہ رہا ہے کہ اے نوح، خبیث طیب سے جدا ہو چکا ہے، خالصتاً. یعنی کیا؟ پہلے کیا تھا؟ جب خالص سازی جب نہیں تھی، جب حق خالص نہیں تھا، یعنی حق تو ویسے خالص ہے، حق تو خود خالص ہے، ہم حق کو لوگوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. خوب، لوگوں نے حق کو کتنا قبول کیا ہے، لوگوں کے اندر حق کتنا ہے، باطل کتنا ہے، آیا لوگ خالصتاً حق تک پہنچ چکے ہیں اپنے وجود کے اندر، یعنی حق اور باطل آپس میں مکس ہو چکے ہیں، ان کے وجود کے اندر مخلوط ہو چکے ہیں. جب خالص نہیں ہوتا ہے حق اور باطل، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں. یعنی اس وقت میں اور آپ، اس کو غور سے سنیں، اس وقت میں اور آپ اور جتنے بھی انسان ہیں، یا اس کو میں پہلے سے شروع کرتا ہوں، اول آدم سے لے کر الی یوم القیامہ تک، الی یوم القیامہ، خالص سازی کی حرکت جاری و ساری ہے، محض ہونے کی حرکت جاری و ساری ہے. یہ پورا جہان ہستی محض ہونے کی طرف گامزن ہے، از اول آدم سے لے کر الی یوم القیامہ. اس عالم کی حرکت ہی خدا نے ایسے بنائی ہے کہ عالم کے اندر انسان اور امتیں اور قومیں یا خالصتاً حق کی طرف جا رہی ہیں، یا خالصتاً باطل کی طرف، شرک اور کفر کی طرف جا رہی ہیں. از اول آدم سے یہ حرکت جاری و ساری ہے. اس کا اگر ایک اور نام، جو قرآن میں کچھ اور بھی تعبیرات آئی ہیں، مثلاً محض ہونا، خالص کا نا خالص سے جدا ہو جانا، یا تمحیص، محض صاد کے ساتھ، ایک ہے محض، ایک ہے محض، یہ بھی قرآن میں آیا ہے. یا امیر المومنین علی علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق نہج البلاغہ کے اندر سنت گربال غری, صحیح ہے, گربال کی جو تعبیر آئی ہے, فلٹر ہونا, یہ وہی محض ہونے کی طرف اشارہ ہے. محض یعنی پاک ہو جانا, جو حق کی طرف جا رہے وہ مکمل باطل سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں, باطل 100% ان کے وجود میں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, یہ ایک ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ کیا ہے, مثلا ہمارے لیپ ٹاپس میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ کسی چیز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں نا, وہ چیز کہاں جاتی ہے, ریسائیکل بن میں جاتی ہے. لیکن یہ لیپ ٹاپ بڑے کلیور ہوتے ہیں ہمارے, بعد میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, یہ تو ریسائیکل بن کے بھی پیچھے کوئی بن ہے, وہاں پہ پڑا ہوا ہے. اوکے, یعنی ریسائیکل بن میں بھی آپ کو چیز ڈال دیں تو وہ ڈیلیٹ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, آپ کو پھر دوبارہ کسی بیک کوئی سافٹ ویئر آپ کو استعمال کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے کمپیوٹر کا مکمل اس کی خالص سازی کا عمل اس کو طے کر لیں. آپ, ہمارا وجود اس سے بھی زیادہ عمیق ہے, اس لیپ ٹاپ سے بھی زیادہ عمیق ہے. ممکن ہے اس وقت میں حق کا پیروکار ہوں, نام تو لیتا ہوں حق کا, میرے موبائل کے اسٹیٹس پہ بھی حق کے پیروکاروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, میں مجلس بھی اس وقت حق کی پڑھ رہا ہوں, لیکن انسان کے وجود کے اندر اتنے زیادہ لیئرز ہیں, اس کو لیئر بولتے ہیں, لیئر سمجھتے ہیں نا, پیاز کیا ہوتے ہیں, پیاز کے کتنے لیئرز ہوتے ہیں, صحیح ہے, انسان کے وجود کے اندر ہزاروں لیئرز ہیں, ہزاروں لیئرز ہیں. ممکن ہے یہ جو ظاہری لیئر ہے یہ تو مکمل حق سے بھرا ہوا ہے, لیکن وہ جو 50واں لیئر ہے نا, اس میں تھوڑا سا کہیں باطل ہوگا. اس وجہ سے سنت خالص سازی مہم ہے. یہاں پر خوب, یہ سنت خالص سازی کیسے محقق ہوگی, سوال کیسے, تلخ حوادث اور واقعات سے, تلخ حوادث اور واقعات سے. کیونکہ غیبت کا مقصد کیا ہے, اوکے, غیبت کا مقصد یہ کہ انسان اس جسمانی اور ظاہری نظام سے جو ہمیں اس وقت آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, اس سے نکلے اور عبور کرے اور اس میں الباطن اور نظام باطن میں چلا جائے, غیبت کا مقصد یہ ہے. کیونکہ ظہور کے بعد, میں کیوں تکرار کروں, کیونکہ کچھ نئے دوست بھی آئے ہیں اس وجہ سے تکرار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ممکن ہے آپ کو بھی تکرار لگے جو یوٹیوب پہ سننے والے ہیں. کیونکہ ظہور کے بعد اکثر لوگوں کا جو رابطہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا وہ جسمانی رابطہ نہیں ہوگا, وہ معنوی اور روحانی رابطہ ہوگا, وہ اس نظام باطنی کے اندر رابطہ ہوگا ظہور کے بعد. خوب, اگر ظہور کے بعد یہ رابطہ ہے تو ظہور کا مقدمہ کیا ہے پھر, غیبت, غیبت کیا ہے, ظہور کا مقدمہ ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, غیبت ظہور کے سامنے رکاوٹ ہے, جبکہ غیبت احادیث, اگر آپ نے پہلے چار سیشن سنے ہوں تو ہم نے احادیث کے ذریعے بات کی تھی کہ دو قسم کی نعمتیں ہیں, نعمت الظاہرہ, ظاہری نعمت, الامام الظاہر, ظاہری نعمت امام علیہ السلام فرماتے ہیں امام الظاہر ہے, اور امام فرماتے ہیں نعمت الباطنہ الامام الغائب, امام فرماتے ہیں امام الغائب نعمت ہے. ہم سمجھ رہے نہیں امام نہیں ہے, امام آنکھوں سے نظر نہیں آنے تو بس ہمارا رابطہ بھی نہیں ہو سکتا, نہیں, امام یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی نعمت باطنی یعنی اس نظام باطنی کے اندر اس نعمت باطنی اور امام غائب سے اپنا رابطہ برقرار کرو. محض شدن, محض ہونا, خالص ہونا, اسی وجہ سے قرآن کے اندر بہت ساری تعبیر آئی. مثلا قرآن کے اندر یہ تعبیر آئی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک آیت کے اینڈ میں یہ آتا ہے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى, ہے نا قرآن میں, یا نہیں ہے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى, مُنْتَحَى یعنی انتہا, تم اپنی رب کی طرف منتہا ہو رہے ہو, اینڈ ہو رہے ہو, یعنی محض ہو رہے ہو, خالص ہو رہے ہو, یا حق کی جانب, بلاخر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے, یا تم حق بن کر, خالص حق بن کر لوٹو گے, یا خالص باطل بن کر لوٹو گے. یا ایک اور آیت, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, ایسی کوئی, یہ بھی ایک آیت ہے, یا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, مصیر بھی آیا. یہ سب کس چیز, کس چیز کی طرف اشارہ ہے, یہ اسی محض کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. خوب, اسی کو آپ لے کے آئیں, اس محض ہونے کو, خالص ہونے کو, برزخ کے اندر, رجعت کے اندر، ظہور اور قیامت کے اندر. برزخ میں ان لوگوں سے سوال ہوگا، غور سے سنیں، برزخ میں ان لوگوں سے سوال ہوگا، سوالات قبر، من ربک، من امامک، من نبیک، کس سے سوال ہوگا؟ جو اس دنیا سے محض ہو کر چلے گئے، جو جب حالت احتضار میں گئے ہیں، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، اور خالصتاً یا حق ہو چکے ہیں یا باطل ہو چکے ہیں، ان سے سوالات قبر ہوں گے. لیکن جو مثلا جس کے وجود میں 50% حق ہے اور 50% باطل ہے، ان سے سوالات قبر نہیں ہوں گے. تو کیا ان لوگ کو آزاد چھوڑ دیں گے؟ نہیں، برزخ میں ان کو اور دیگر عوالم کے اندر، شاید لیکن مینلی برزخ کے اندر، ان کو مختلف مشکلات اور امتحانات اور ابتلاءات سے، برزخ کی بات کر رہا ہوں میں، گزارا جائے گا تاکہ یہ خالص بن جائیں حق کی طرف. لیکن میں ایک امیدوارانہ بات کرنا چاہتا ہوں، خوشخبری آپ سب کو دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روایات کے اندر ہے، جس انسان کے اندر ذرا سا ایمان ہوا، ذرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا یعنی ذرا، واقعا ذرا ہوتا ہے، جس کے اندر ذرا برابر ایمان ہوا نا، وہ نجات پا جائے گا، وہ برزخ میں نجات پا جائے گا. لیکن اس کو برزخ میں مختلف امتحانات سے، مشکلات سے گزرنا ہوگا تاکہ اس کا وجود خالص بن جائے، خالص حق بن جائے. اب نہیں پتا برزخ میں کتنے ہزار سال لگتے ہیں تب یہ خالص حق بن جائے گا، صحیح ہے نا؟ لیکن جس کے برابر میں، ظاہر سی بات ہے، جس کے اندر ایک ذرا سا بھی ایمان نہیں ہوا، وہ پھر اہل نجات نہیں ہے. بس ایک قاعدہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں، قاعدہ یہ ہے، عرفا اور علماء فرماتے ہیں کہ اکثر مؤمنین، اکثر مسلمان اہل نجات ہیں، اکثر مسلمان اہل نجات ہیں. اصل اور قاعدہ اور اساس اس عالم ہستی کی نجات کے اوپر ہے. کیوں نجات کے اوپر ہے؟ کیونکہ ایک اور قاعدہ یہاں پر حاکم ہے خدا کا، وہ ہے سبقت رحمت بر غضب، خدا کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. رجعت کے اندر وہ لوگ لوٹیں گے واپس جو خالص حق اور خالص باطل ہیں. رجعت کے اندر وہ افراد لوٹیں گے، اسی وجہ سے رجعت میں بہت سارے انبیاء واپس آئیں گے، تمام ائمہ ہدا علیہ السلام واپس آئیں گے، ائمہ ہدا علیہ السلام کے بہت سارے صحابی واپس آئیں گے. مثلا جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے روایت میں پڑھا تھا کہ مالک اشتر بھی آئیں گے واپس. یہ تو سعادت کی جانب افراد ہیں، ہستیاں ہیں. جو شقاوت کی جانب افراد اور ہستیاں ہیں اور لوگ ہیں، وہ بھی واپس آئیں گے. کیا مطلب شقاوت کی جانب جو لوگ ہیں؟ یعنی وہ جو محض باطل ہو چکے نا، وہ بھی واپس آئیں گے رجعت میں. قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں در حقیقت، قیامت میں کیا ہے؟ حساب و کتاب و جہنم. کون لوگ جنت و جہنم جائیں؟ کون جنت جائے گا؟ جو محض حق بن چکا ہے، جس کا وجود محض حق ہے. کون جہنم جائے گا؟ جس کا وجود محض باطل ہے. جنت و جہنم کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے، یا محض حق یا محض باطل. یعنی ایسا نہیں کہ قیامت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تھوڑے باطل ہوں گے، تھوڑے حق ہوں گے. نہیں، وہ جو تھوڑے باطل کا ہونا، تھوڑے حق کا ہونا، یہ برزخ کے اندر ان کو مکمل بنا دیا جائے گا، پھر جائیں گے قیامت کے اندر. بس قیامت کے اندر جو ساری امتیں ہوں گی، جو سارے لوگ ہوں گے، افراد ہوں گے، اوکے، وہ یا محض حق ہوں گے، خالص حق ہوں گے، یا خالص باطل ہوں گے. اس لیے یا جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے. بس اب میں نے کہا نا، دوران غیبت میں نظام ظاہر سے نظام باطن کے لیے اور محض حق ہونے کے لیے ہم مسلمانوں کو مختلف مشکلات اور امتحانات سے گزرنا ہوگا. اس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے. آپ دیکھیں، امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے امام، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امام نے اولاً اس کی بات کو تصدیق کیا کہ یہ واقعاً مجھ سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو فَلْيَتَّخِذْ لِلْبَلَاءِ الْجِلْبَابَ، تو تم تیار ہو جاؤ اس چیز کے لیے کہ بلاؤں کو سر تا پا اپنے وجود میں تم ڈھانپ لو، بلاؤں سے اپنے وجود کو کور کر دو، ڈھانپ لو، بلاؤں کے لیے آمادہ ہو جاؤ. محبت بے امیر المومنین و اہل البیت کا تقاضا یہ کہ وہ محب کچھ بلاؤں سے گزرے. کیوں گزرے؟ تاکہ محض حق ہو جائے. کیونکہ انسان کا مقصد اس دنیا میں کون ہے؟ امام معصوم، وہ انسان کامل. انسان کامل کی جانب حرکت کرنا انسان کا، میرا اور آپ کا مقصد ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج امام زمانہ علیہ السلام کی جانب حرکت کریں تاکہ امام میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس منزل مقصود تک پہنچائیں، اس کے لیے کچھ ابتلاءات اور مشکلات سے گزرنا ہوگا. اب سمجھ میں آیا ہمیں کہ کیوں دنیا میں اس قدر مشکلات ہیں. صحیح ہے، البتہ مشکلات میں ابھی اضافہ ہو گیا زیادہ، مطلب مشکلات اور امتحانات پہلے سے ہیں لیکن اب ان مشکلات میں شدت آ چکی ہے. یہ اسی وجہ سے، تاکہ کچھ لوگ محض خالص حق بن جائیں، پیروکار امام بن جائیں، اور کچھ لوگ خالصتاً مقابل آ جائیں امام کے. اچھا، اگر ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ کوئی سوال کریں. یہاں پر آج کی مجلس جو ہے نا، آج کا جو لیکچر ہے، تھوڑا برین اسٹارمنگ لیکچر ہے، تھوڑا ہیوی لیکچر ہے. صحیح ہے، کیونکہ موضوع بھی اس قدر مہم ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ مثلا میں نے کہا نا کہ پورے عالم دنیا کی حرکت، عالم ہستی کی حرکت اس خالص سازی کی طرف ہے، تو کیا یہ حرکت کبھی رکے گی؟ مثلا میں آیا اس وقت، اب جب ہم اس وقت حرکت میں ہیں، ہم سب حق کی جانب حرکت میں ہیں، تو کیا یہ حرکت رک سکتی ہے؟ یا ہم اس قافلے سے دور ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، اور حتیٰ حرکت متوقف بھی ہو سکتی ہے. کس صورت میں؟ اگر انسان حق کی جانب غفلت اختیار کرے تو اس کی حرکت متوقف ہو جائے گی، وہ رک جائے گا ایک جگہ پر. لیکن اگر انسان گناہ کرے، گناہ کرے، تو یہ حرکت سے دور ہو جائے گا. وہ ایک دم جا رہا تھا، ماشاءاللہ خدا نے اس کو توفیق دی، رجب، شعبان اور رمضان، عبادتیں، مستحبات، سب کچھ، لیکن اچانک شیطان کے وسوسے میں آ کر ماہ رمضان کے اندر اس نے مثلا گناہوں میں مشغول ہو گیا، وہ گناہوں میں مشغول ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ یہ در حقیقت اب یوں جا رہا تھا نا حق کی جانب، اب دوبارہ پیچھے جا رہا ہوگا. لیکن اگر انسان گناہ نہ کرے، خوب گناہ نہ کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن غفلت کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے. غفلت یعنی توقف، ریڈ سگنل، ٹھہر جاؤ، ٹھہرنا، یہ غفلت بھی انسان کو اس منزل تک نہیں پہنچائے گی، خالص سازی تک. خوب اگر انسان اسی غفلت میں اور اسی گناہ میں اس کی موت واقع ہو جائے، پی سی آر ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے، خوب سانس پھولنے لگ جائے، سب کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور دنیا سے چلا جائے، تو کیا ہوگا پھر؟ اس سے سوال اور جواب نہیں ہوگا. لیکن کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کو برزخ کے اندر، عالم برزخ کے اندر امتحانات اور ابتلاءات سے اور مشکلات سے گزارا جائے گا، تاکہ وہ اس انکمپلیٹ سفر کو، انکمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کو کمپلیٹ کر لے اپنے وجود میں. یہ جو محض ہونا ہے نا، یہ جو محض ہونا ہے، یہ حتیٰ اس کو آپ دو نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ فردی اور انڈیویجول نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور حتیٰ سوسائٹل نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اجتماعی اور معاشرتی نگاہ سے بھی. یعنی ایک پورا معاشرہ محض اور خالص ہونے کی طرف جا رہا ہے، یا خالص پورا معاشرہ سعادت کی جانب خالص ہو رہا ہے، یا پورا معاشرہ شقاوت کی جانب خالص ہو رہا ہے. خوب جب انسان، آپ فرض کریں، اب یہاں بہت خوبصورت بات ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارا دیدار امام کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا، یہ عرفا کا دیدار کیسے ہوتا ہے؟ یہ شخصیات کون ہیں؟ یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنی زندگی میں محض ہو جاتی ہیں، پیور حق بن جاتی ہیں یہ، اور لہٰذا ان کی ملاقاتیں امام سے ہو جاتی ہے، لیکن جسمانی ملاقات نہیں ہوتی ہے، اس نظام معنوی کے اندر ملاقات ہوتی ہے امام زمانہ علیہ السلام سے. لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ، اب اس کو غور سے سنیں، کہ فرج شخصی فرج ممکن ہے. امام زمانہ کے دو قسم کے فرج ہیں، ایک وہ فرج ہے جو کہ عمومی ہے. کیا مطلب؟ ایک وہ ظہور ہے جو کہ عمومی ہے، یعنی جب ظہور ہوگا امام زمانہ کا تو سارے لوگ دنیا کے امام کو دیکھیں گے. خوب، یہ کیا ہے؟ فرج عمومی، ظہور عمومی. لیکن ایک ہے فرج شخصی، ظہور شخصی. ظہور شخصی اور فرج شخصی کا راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے بند نہیں ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ، اگرچہ ممکن ہے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو اور ظہور کے سامنے رکاوٹیں زیادہ ہوں ظہور عمومی کی جانب، لیکن ظہور اور فردی طور پر حرکت کرنا اس محض سعادت کی جانب، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کو کسی نے روکا ہے نماز شب پڑھنے سے؟ کسی نے آپ کو روکا ہے عبادات؟ نہیں، کسی نے نہیں روکا آپ کو. حرکت بسو یہ سعادت، یہ آپ کے لیے پرسنل لیول پر ممکن ہے. لہٰذا پرسنل لیول پر ظہور آپ کے لیے ممکن ہے، جس طرح بہت سارے عرفا کے لیے یہ چیز امپلیمنٹ ہو چکی تھی، ان کے لیے ظہور محقق ہو چکا تھا، ان کے لیے امام غائب نہیں تھے، ان کے لیے امام غائب نہیں تھے. اس سے بھی اچھی بات بتاؤں، اگر ان کیس، اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی زندگی میں ہم نے جو کوتاہی کی اور اس محض حق کی جانب ہم نہیں بڑھے اور موت سے پہلے محض نہیں ہوئے، پھر بھی ظہور ہوگا ہمارے لیے. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ روایات کے اندر ہے کہ جو شخص حالت احتضار میں جاتا ہے، حالت احتضار کی نہیں دنی معلوم ہے نا، حالت احتضار، حالت احتضار وہ حالت ہے جب ملک الموت انسان کے قریب آ جاتا ہے اور وہ شخص میت بننے والی ہے، وہ شخص بستر موت کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کے ارد گرد جمع ہیں اور یہ ان کو وصیتیں کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے حواس خمسہ اس سے لے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اس کے برزخی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں حالت احتضار. روایت کے اندر ہے کہ حالت احتضار کے اندر انسان مؤمن ہو یا کافر، مؤمن ہو یا کافر، سب کے سب حالت احتضار میں 14 معصومین کو دیکھیں گے، 14 معصومین کو دیکھیں گے. اب کچھ لوگ جب 14 معصومین کو دیکھیں گے جن کے اندر بغض اہل البیت ہوا یا جو محض باطل کی طرف انہوں نے حرکت کی ہوئی ہوگی یا محض باطل بن چکے ہوں گے، وہ بغض اہل البیت کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا. لیکن جس کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوا اور اس کی زندگی کے اندر زیادہ گناہ نہیں ہوئے، اس نے توبہ بھی کی ہوئی ہوگی انشاءاللہ، تو وہ محبت بے اہل البیت کے ساتھ دنیا سے جائے گا اور وہ نجات کے ساتھ جائے گا دنیا سے، اور پھر برزخ کے اندر اس کی حرکت بسوی محض شدن شروع ہو جائے گی، وہ جو اس نے سفر انکمپلیٹ یہاں پر چھوڑا تھا. لہٰذا ہم سب کا مقصد امام معصوم کی جانب ہے. اب اس روایت کا جو آخری پیس ہے وہ میں بیان کرتا ہوں اور اپنا سیشن یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. جب 300 افراد خارج ہو گئے ایمان سے اور کچھ لوگ انہوں نے اپنی ایمان کا مظاہرہ کیا، تو یہاں پر خدا نے کہا نہیں، اب کافی ہے، اب عذاب نازل ہو جائے گا. اے نو، واصنع الفلک بأعیننا، کشتی بنانے کا حکم. پھر یہاں پر میں نے آپ کو کیا کہا تھا شروع میں، آپ لوگ نہیں آئے تھے، میں نے کہا تھا کہ خداوند سبحان کی قرآن مجید کے اندر اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی روش اور میتھڈالوجی، احادیث اور ان کے کلام کے اندر کیا ہے، ہمیں تعلیم دینے کی روش کیا ہے، حوادث اور واقعات کے ذریعے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. یہاں پر امام صادق علیہ السلام ہمیں انبیاء کے واقعات کے ذریعے ہمیں کس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام کی جانب ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں. یہ جو واقعہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح کا جب امام نے ان تین سنتوں کو بتایا جو ان تین نبیوں کی زندگی میں جاری تھی, اور یہ تینوں سنتیں امام زمانہ کی زندگی میں جاری و ساری ہے. اب امام علیہ السلام فرماتے, قال الصادق علیہ السلام وكذلك القائم, اسی طرح ہمارا قائم بھی ہے, ہمارا مہدی, ہمارے مہدی کی زندگی بھی اسی طرح ہے. فإنه تمتد أيام غيبته, اس کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ ليصرح الحق عن محضه, محض کا لفظ آیا نا اس میں, ليصرح الحق عن محضه, تاکہ حق محض ہو جائے. اس قدر طولانی غیبت ہوگی کہ لوگ شکوک اور شبہات کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ تو اب تک پیدا نہیں ہوا ہے, اگر ہوا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا. اس قدر اس کی غیبت طولانی ہوگی کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں گے. البتہ کون لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں گے؟ جو یا تو غفلت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وَيَصْفُ الْإِيمَانُ مِنَ الْقَدِرِ بِارْتِدَادِ كُلِّ مَنْ كَانَتْ طِينَتُهُ خَبِيثَةً مِنَ الشِّيَعَةِ الَّذِينَ يُخْشَى عَلَيْهِمُ النِّفَاقُ, جس کے اندر یہ شک ہوتا ہے نا, جس کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے, امام کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پہلے نفاق موجود تھا, منافقت موجود تھی. ہم فقط منافق کو وہ مت سمجھیں جو سورہ منافقون میں نازل ان افراد کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں, نہیں, میں نے کہا نا انسان کے وجود کے بہت زیادہ لیئرز موجود ہیں. انسان جب عمل انجام, ابھی آپ کون سا عمل انجام دے رہے ہیں؟ آپ مجھے سن رہے ہیں, یہ آپ کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ میں بول رہا ہوں, اوکے, یہ سب ہم اپنا عمل انجام, اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ عمل میرے وجود کے کون سے لیئر سے صادر ہو رہا ہے. کیا پتا ایک ایسے لیئر سے صادر ہو رہا ہو, 70th layer, 80th layer, 80th layer, کہ جس کے اندر تھوڑا سا نفاق موجود ہو اور مجھے خود نہیں معلوم ہو, کیا پتا. اسی وجہ سے تو یہ ایام عبادات ہیں, رجب, شعبان اور رمضان. کیوں کہا گیا ہے کہ شعبان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں, کیا یہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں پتا ہے, ایک بہت انفارچونیٹ چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج کی گئی ہے نا, وہ یہ کہ ثواب کا غلط کانسیپٹ, ثواب کو بہت ہی سرکوب کر کے ہمارے معاشرے میں پیش کیا گیا. کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں, ثواب یعنی چاکلیٹ, ثواب یعنی بسکٹ, ثواب یعنی جوس. یعنی جب ایک ماں اپنے 2 سال یا 3 سال کے بیٹے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے اور وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے نہیں کھانا ہے, اوکے, اب ماں کو پتہ ہے, ماں کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا کھانا نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا, اس کا جسم کمزور ہو جائے گا, اس کی رشد نہیں ہوگی, یہ بڑا نہیں ہوگا یہ جسمانی اعتبار سے. تو ماں اس کو جوس کا وعدہ دیتی ہے, ٹافی کا وعدہ دیتی ہے, اوکے, اور اگر بہت بڑا بچہ ہو تو موبائل کا وعدہ دے دیں گے پیرنٹس, اوکے, تم ایگزام میں اچھا نمبر لاؤ میں تمہیں موبائل لے لاؤں گا, اوکے. اب بعض افراد اس چیز کو تعبیر کرتے ہیں ثواب سے, کہ یہ ثواب یہی ہے بس, اٹریکشن, جذابیت کے لیے. یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میں تم یہ نمازیں پڑھو, تم صلوات زیادہ پڑھو, 70 دفعہ استغفار کرو, یہ فقط کیا ہے, اٹریکشن ہے, جذابیت ہے, تاکہ تم دین کی طرف آ جاؤ, تاکہ تم مصلی پہ بیٹھ جاؤ. جبکہ نہیں, ہمارے عرفا کے نزدیک ثواب کا یہ معنی اصلاً نہیں ہے. ثواب, اب میں کہہ دیتا ہوں گزر جاؤں گا اس سے, ثواب اس, دیکھیں خدا نے یہ جو عالم ہستی بنائی نا, عالم ہستی سے مراد میری فقط یہ گیلیکسی سسٹم نہیں ہے, عالم ہستی سے مراد اس دنیا کا بھی عالم مراد ہے, عالم برزخ, عالم ملکوت, عالم عقل, سارے عوالم مراد ہیں, یہ سب عالم ہستی ہے. اس عالم ہستی کے اندر بہت سارے قواعد جاری و ساری ہیں, اسی وقت قواعد جاری و ساری ہیں, ان میں سے ایک قاعدہ ثواب ہے. ثواب کیا ہے؟ اس عالم ہستی کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، اور اس قاعدہ کا نام کیا ہے؟ عرفا فرماتے ہیں، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردان یہ بات، ثواب یعنی کیفیات معنوی، معنوی حالات. کبھی انسان کو ہوتا ہے نا کہ ایک معنوی حالت تاری ہوتی ہے، حرم کے اندر، کسی نماز کے اندر، جوشن کبیر کے اندر، یہ معنوی حالت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، عرفا فرماتے ہیں، ثواب، یہ اسی ثواب ہے. شعبان کے اندر کیا حدیث آئی ہے؟ ائمہ ہدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کی ذات پر، ان کی آل پر زیادہ صلوات پڑھو. مثلا کل بھی میں نے مثال دی تھی، اب یہاں سے آپ گھر جائیں گے واپس کتنا ٹائم لگے گا؟ 15-20 منٹ لگیں گے. راستے میں پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک استاد کی جانب سے کہہ رہا ہوں جو آیت اللہ بہجت کے شاگرد رہ چکے ہیں، کہ آپ یہ کام کرو. اگر روایت میں آیا ہے کہ صلوات پڑھو تو پڑھو. کیوں؟ اس سے تم اسی خالص حق کی جانب تم بڑھو گے، اور اس معنوی کیفیات میں، اس معنوی عالم میں، اور جو غیبت کا مقصد ہے نظام ظاہری سے نظام باطنی میں جانا، یہ صلواتیں، یہ عبادات، یہ تمہیں اس میں کمک کرے گا، مدد کرے گا تمہاری. صحیح ہے؟ لہذا اب یہاں پر حکم بہت اب نفاق سے ہم نے بات شروع کی تھی، بات یہاں تک پہنچ گئی صلوات تک، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم. اب حدیث بھی کافی ہے، یہاں پر امام ایک تطبیق کرتے ہیں تمام انبیاء کی سنتوں کو، امام زمانہ کے اکثر مطالب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. غیبت کا موضوع اہم ترین موضوع ہے. اگر میں اور آپ غیبت کو نہ سمجھیں نا، ظہور کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور جب ظہور ہوگا تو میں اور آپ پھنس جائیں گے. غیبت، کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ آغا صاحب غیبت کے اندر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ غیبت کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری کہ آپ حقیقت غیبت کو سمجھو، غیبت کا مقصد سمجھو. غیبت کا مطلب، غیبت کا مقصد، اس خدا کا اسم الظاہر ہے، خدا کا اسم الباطن ہے. اسم الظاہر کی تجلی یہ نظام ظاہری ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے غیبت کے اندر؟ اسم الظاہر سے اسم الباطن میں جانا ہے. یہ اہم ترین مقصد ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا. اور دوسرا جو میں نے اشارہ کیا تھا تیسرے سیشن میں، وہ یہ ہے کہ ہم یا تو فقط، اب ڈیٹیل اس سیشن میں، تھرڈ سیشن میں، ہم یا تو اہل البیت کی جانب فقط حاجت والی نگاہ رکھتے ہیں، جو کہ غلط نہیں ہے لیکن کافی نہیں ہے، یا فقط سیاسی نگاہ رکھتے ہیں. صحیح ہے؟ اہل البیت کی جانب فقط سیاسی نگاہ رکھتے ہیں. آیا یہ غلط ہے؟ غلط نہیں ہے لیکن کافی نہیں ہے. وہ چیز جو سیاسی نگاہ اور حاجت والی نگاہ کو آپس میں جوڑے گا اور تکمیل کرے گا، وہ ہے حقیقت نوری اہل البیت علیہ السلام، اہل البیت کی نوری حقیقت. کہ جب تک میں اور آپ اہل البیت کی نوری حقیقت، امام زمانہ کی نوری حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک میں اور آپ امام زمانہ سے اپنا ارتباط قائم نہیں کر سکتے. اس وقت میرا اور امام زمانہ کا، میرا سے مراد آپ سب، ہم سب کی بات ہو رہی ہے، ہمارا ارتباط امام زمانہ کے ساتھ کیسا ہے اس وقت؟ آخری بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہمارا امام کے ساتھ ارتباط، دو، امام کا ہم سے ارتباط. امام کا ہم سے ارتباط 100% سٹرونگ ہے، قوی ہے، لیکن یہاں سے سگنل ضعیف ہے، یہاں سے نیٹورک تھوڑا کمزور ہے، وہاں سے نیٹورک سٹرونگ ہے. اس قدر سٹرونگ ہے کہ خداوند سبحانہ امام زمانہ علیہ السلام کی یہ خصوصیت بتائیے، اور تمام ائمہ کی، کہ امام معصوم خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہے. واسطہ فیض یعنی چی؟ یعنی اس وقت جو آپ سانس لے رہے ہیں نا، یہ امام کے امضاء اور دستخط کے بغیر آپ سانس بھی نہیں لے سکتے. آپ اس وقت جو مجھے پانی ملا ہے، جو مجھے توفیق ملی ہے یہاں پر، آپ کو جو توفیق ملی ہے کہ ہم سب جمع ہوئے ہیں، یہ امام کے امضاء کے بغیر، امام کے دستخط اور سگنیچر کے بغیر پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. ہر عمل صالح امام کے سگنیچر کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہر توفیق عمل صالح امام کے دستخط کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان میں تین اہم راتیں کس چیز کی ہیں؟ لیلت القدر. تقدیرات نازل ہوتی ہیں. یہ تقدیرات احادیث میں ہیں کہ یہ تقدیرات ملائکہ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں امام کے بیت کی جانب. یہ تقدیرات ملائکہ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں امام کے بیت کی جانب, اور پھر امام کے بیوت اور امام کے بیت سے امضا ہو کر, سائن ہو کر ہماری زندگی میں آتی ہیں تقدیرات. یعنی اگلے سال کی جو تقدیرات ہوں گی وہ امام کے امضا کیے بغیر پاسبل نہیں ہے. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں امام زمانہ کو؟ امام فعال ترین امام تمام ائمہ سے, کیونکہ غیبت کے اندر جو دیکھیں باقی ائمہ کی آیا غیبت تھی نہیں تھی, وہ صرف حاضر تھے اور جسمانی طور پر حاضر بھی تھے وہ, لیکن امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں, اور چونکہ غیبت میں ہیں تو امام کی معموریت بھی سب سے زیادہ سنگین ہے. وہ کیا معموریت ہے؟ کہ ہم سب انسانوں کو پوری دنیا میں اس نظام ظاہری سے نظام باطنی کی طرف سوق دلائیں, حرکت دلائیں. یہ امام کی معموریت ہے. کہ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم غیبت کی حقیقت کو سمجھ سکیں, اور حقیقت کی نسبت جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کو سمجھ سکیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. کیونکہ غیبت کا طولانی ہونا یہ میرے اور آپ کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. خود غیبت سنت خدا ہے, خود غیبت سنت خدا ہے, لیکن طول الغیبہ طولانی ہونا غیبت کا یہ میرے اور آپ کے عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں, اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق نصیب ہو, اور گناہوں سے بچیں, غفلت سے باہر آئیں, اور امام کی نصرت کے لیے انشاءاللہ جلد از جلد قدم اٹھا سکیں, ہم فردن و ہم سوسائٹل اور معاشرتن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.